বারিদিক মোহাম্মদ اس طرح 250 سال میں 400 اصلی کتابیں تیار پائیں تیار ہو گئی. 400 کے لگ بھگ, اب روایت میں 400 کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے ہمارے پاس, اس کو ہم لوگ کہتے ہیں اصول 400, 400 اصلی کتابیں. یہ جو 400 اصلی کتابیں ہیں یہ درحقیقت 400 راویوں کی کتابیں. اچھا یہ بھی ممکن ہے کہ ایک راوی نے 4 کتابیں لکھی ہوں, ایک راوی نے 2 کتابیں لکھی ہوں, لیکن 400 اصلی کتابیں بن گئی. یہ جو 400 اصلی کتابیں تھیں موضوعات کے اعتبار سے متفرق تھیں, کسی دن کوئی موضوع ہو گیا کسی دن کوئی اور موضوع ہو گیا. بعد میں آنے والے محققین نے ان 400 اصلی کتابوں سے جامع ایسی کتابیں تیار کرنا شروع کر دیں جس میں ان 400 سے استفادہ کیا گیا. پھر وہ اور آگے بڑھے تو اس کو موضوع کے حساب سے تقسیم کر دیا گیا. مثلا وہ جو جامع ہوئی وہ ہوئی جس کے اندر 400 اصلی کتابوں کی بہت ساری روایتیں آ گئیں, لیکن موضوع کی تقسیم نہیں تھی. ایک صفحے سے شروع کیا آخر تک لے گئے, پھر دوسرا صفحہ دوسرے لے گئے. کوئی ضروری نہیں تھا کہ پہلے صفحے پر نماز کی ہو دوسرے پہ روزے کی ہو. نہیں ممکن ہے پہلے پہ نماز کی ہو پہلے پہ حج کی ہو دوسرے پہ روزے کیا جائے. بعد میں جو تیسری نسل آئی اس نے ان 400 اصلی کتابوں کے بعد جو جامع بنی ان کے بعد موضوعات کی تقسیم شروع کر دی. شیخ صدوق کا دور یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ جنہوں نے موضوعاتی تقسیم شروع کر دی, اور موضوعاتی تقسیم کے بعد 4 کتابیں اصلی کتابیں تشکیل پا گئیں. 4 کتابیں اصلی کتابیں تشکیل پائیں جن میں جن کو ہم اب کہتے ہیں اصول 4, یعنی 4 اصلی کتابیں. ان 4 اصلی کتابوں کے اوپر فقہ کی ساری عمارت استوار ہے. یہ جتنا فقہ ہے اجتہاد ہے ان 4 اصلی کتابوں کے ذریعے سے ہو رہا ہے, جس کے اندر وہ 400 اصلی کتابوں کی نچوڑ احادیث موجود ہیں. یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا ہدایت بیان کرنے کا ایک طریقہ تھا. درود بھیجے گا محمد والے محمد. ایک اور طریقہ یہ تھا کہ دعائیں پڑھی جائیں, لوگوں کو دعائیں بتائی جاتی تھیں. اچھا دعا کا معاملہ بھی اس طرح سے تھا کہ زمانے کے اعتبار سے کبھی زمانے میں سختی ہوتی تھی, کبھی زمانہ ایسا ہوتا تھا جس میں باقاعدہ درس دیا جا سکتا تھا, کبھی درس نہیں دیا جا سکتا تھا. تو دعا کے ذریعے سے اہل بیت اطہار علیہ السلام تعلیمات ارشاد فرماتے تھے, اور ہم سب جانتے ہیں کہ چوتھے امام کی حیات طیبہ میں دعا کے ذریعے سے یہ کام بہت زیادہ انجام پایا. ان کی ذات مقدس پہ درود بھیجے گا محمد والا. البتہ ہر امام کے دور میں دعاؤں کے ذریعے سے لوگوں کو پیغام دیا گیا ہے, یعنی ایسا نہیں ہے کہ صرف چوتھے امام کی حیات طیبہ میں دعاؤں کی محفل ہوتی تھی یا دعا کے لیے لوگ جمع ہوتے تھے. ہر امام کے دور میں لوگ دعا کے لیے جمع ہوتے تھے, لہذا مختلف قسم کی دعائیں ہمارے پاس مختلف ائمہ اطہار علیہ السلام سے بیان ہوئی. اب ہمارے پاس دونوں چیزیں موجود ہیں, اجتہاد کے لیے وہ اصول 4 بھی موجود ہے, دعاؤں سے اگر کوئی حاصل کرنا چاہتا ہے دعائیں بھی موجود ہیں, اور بھی بہت سارے طریقے شاگرد تربیت کے اپنے کردار کے ذریعے سے. تو کردار بھی موجود ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام, کہ ان کے کردار کو دیکھ کر انسان آگے بڑھتے ہیں. کئی طریقے ہیں, صرف مشکل ہم لوگوں کے ساتھ ہے کہ ہم نے کس طریقے سے فائدہ اٹھانا, کس طریقے پر چلنا. اب مثال کے طور پر دعائیں ہمارے پاس موجود ہیں, دعائیں موجود ہیں, زیارتیں موجود ہیں. دعا اور زیارت کو کس انداز میں پڑھا جائے؟ اب کل ظاہر چہلوم کا دن ہے, اور چہلوم کے دن آپ سب زیارتیں پڑھیں گے, اور آج کی رات کے لیے بھی زیارتیں موجود ہیں. تو کچھ جملات آپ کی خدمت میں دعا اور زیارت کے حوالے سے عرض کرتا چلے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. پہلی بات تو ہمیشہ ذہن میں یہ رکھیے کہ اہل بیت کی دعاؤں کو کوئی یہ نہ سمجھے یہ ورد ہے, بس اتنی دفعہ پڑھ لیا تو کوئی کام ہو جائے گا. مثلا نعوذ باللہ, سب نعوذ باللہ, آسانی سے سمجھانے کی خاطر آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. مثلا جادو میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے کہا کہ بھائی یہ جملہ 25 دفعہ پڑھ لو یہ ہو جائے گا. اچھا وہ جملہ کس زبان میں ہے اس سے کوئی غرض نہیں ہے, آپ کو پڑھتے وقت نیت کیا کرنی ہے یہ بھی نہیں ہے, بس یہ جملہ 25 دفعہ پڑھ لو یہ ہو جائے گا. اس طرح جادو کیوں؟ نعوذ باللہ, سب نعوذ باللہ, کوئی یہ نہ سمجھے یہ دعائیں ایسی ہیں. یہ دعائیں اس کام کے لیے نہیں ہیں کہ ہم یہ سمجھیں کہ مثال کے طور پر آپ نے لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم 50 دفعہ پڑھا تو یہ عمل ہو جائے گا. نہیں, اس میں سب سے پہلی چیز جو چاہیے وہ آپ کی توجہ چاہیے. پہلی چیز جو درکار ہے وہ توجہ ہے. یہ جملہ آپ کے لیے اجنبی زبان میں ہے لیکن کہنے والے کے لیے تو اجنبی زبان نہیں ہے، انہوں نے تو قصد سے کہے ہیں. مثلا اگر خدا نے ہم سے نماز کے لیے ذکر دیا، کہا کہ تم الحمدللہ پڑھو، سمع اللہ لمن حمیدہ پڑھو، بحول اللہ وقوته اقوم واخذ پڑھو، ان تمام کا مطلب ہے. اب اگر میں کہہ رہا ہوں بحول اللہ وقوته اقوم واخذ، یہ تو میں نے بہت سکون سے کہہ دیا، ورنہ کوئی اس نے سکون سے بھی نہیں کہے گا. وہ تو جو پڑھے گا وہ اسپیکر پہ کہنے کے قابل ہی نہیں ہوگا، وہ تو اس قابل ہی نہیں ہوگا کہ اس کو اسپیکر سے کہا جائے. تو مطلب کیا ہوا اس کا؟ اب بہت دفعہ ایسا ہوگا کہ آپ نے کتنے ہی عرصے کوئی جملہ بولا ہوگا، تلفظ بھی غلط ہوگا اور ترجمہ پتہ ہی نہیں ہوگا. ہوا کیا؟ بحول اللہ وقوته اقوم واخذ، ظاہری طور پر ترجمہ معلوم ہے، اللہ کی حول اور اس کی قوت سے، اللہ کی قدرت سے، اللہ کی طاقت سے کھڑا ہوتا ہوں اور بیٹھتا ہوں. لیکن تصور ہے کہیں ہمارا، یعنی جب واقعا بحول اللہ وقوته اقوم واخذ کہہ رہا ہوتا ہوں تو یہ سوچ رہا ہوتا ہوں؟ نہیں، یہ تو میں کہہ رہا ہوتا ہوں بس. یا مثلا جب رکوع سے کھڑے ہوئے اور رکوع میں کھڑے ہونے کے بعد آپ نے کہا سمع اللہ لمن حمیدہ، اچھا یہ رکوع سے اٹھتے وقت کہنے کا نہیں ہوتا، رکوع سے اٹھنے کے بعد کھڑے ہونے کے بعد کہنے کا ہوتا ہے. سمع اللہ لمن حمیدہ مطلب کیا ہے اس کا؟ خدا اس کی سنے گا جو اس کی حمد کرے گا. ہم نے کبھی سنانے کے لیے حمد کی ہی نہیں، تو اگر سنانے کے لیے حمد کرتے تو ارادہ بھی تو کرتے، ارادہ ہی نہیں کیا. یعنی نعوذ باللہ سد نعوذ باللہ، گویا یہ جملہ بے توجہ ہماری زبان سے نکل رہا ہے، بے توجہ زبان سے نکل رہا ہے. اچھا بے توجہ زبان سے نکلنے کے بعد اس کا اثر ہوگا آپ کا؟ کیا اثر توقع؟ یہ وجہ ہے کہ ہماری عبادات کے اندر وہ بات نہیں بن رہی. عبادت روح کو تازگی دے، عبادت ہمیں خدا سے نزدیک کرے. الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے، ہمارے لیے معراج کیوں نہیں بنتی ہے؟ توجہ ہی نہیں، توجہ ہوگی تو معراج بنے گی. یا مثال کے طور پر دعائیں ہیں اہل بیت کی، ایک تو مشکل ہم لوگوں کے ساتھ یہ ہو گئی ہے کہ جو اہل بیت نے ہم نے ہدایت کے لیے کہا ہمارے ہاتھوں میں ہے، قابل ہم نے استعمال نہیں کیا. ہمارے ہاتھوں میں کس گھر میں صحیح سے سجادیاں نہیں ہیں؟ کس گھر میں صحیح کاملہ صحیح سجادیا دونوں نام ایک ہی کتاب کے نہیں ہیں؟ سب کے گھروں میں ہیں، لیکن آیا کبھی اٹھا کے دیکھا ان دعاؤں کے اندر ہے کیا؟ یا مثلا اگر دعا پڑھی بھی تو مثال کے طور پر قرض ادا کرنے کی دعا، اس کو سمجھ رہا ہم یوں سمجھ رہے ہوتے ہیں جیسے بس یہ عربی کے جملے جو ادا ہونے مفہوم نہیں دیکھنا ہے. مفہوم کیوں نہیں دیکھنا ہے؟ جس زمانے میں جملے کہے گئے تھے لوگ عرب تھے، عرب اس مفہوم کو سمجھتے تھے، ان مفہوم کو سمجھتے ہوئے ان جملات کی پیروی کرتے تھے، ان کو بولتے تھے، ان سے کچھ حاصل کرتے تھے. بس آپ کی خدمت میں عرض کروں یہ دعا ہمارے لیے زندگی گزارنے کا ایک نقشہ ہے. تمہیں زندگی گزارنی کیسے گزارنی؟ یہ دعا پڑھو، دیکھو اس میں نقشہ کیا دیا ہوا ہے، اس کو دیکھ کے زندگی گزارو. مثلا دیکھیں آپ خود نماز کے اندر سمع اللہ لمن حمیدہ، خدا اس کی سنتا ہے جس جو اس کی حمد کرتا ہے. اس کا مطلب ہمیں کیا میسج ملا؟ خدا کی حمد کرو، اس کی حمد سنا کرو. ایک میسج ہے ہمارے لیے، پیغام بحول اللہ وقوته اقوم واقعد، اللہ کی طاقت اس کی حول سے کھڑا ہوتا ہوں اور بیٹھتا ہوں. یہ جملہ کس لیے دیا گیا؟ یہ جملہ اس لیے دیا گیا کہ اب تم نماز کے بعد بھی جب کھڑے ہو بیٹھو تو یاد رکھنا کہ خدا کی طاقت سے ہے، تمہاری طاقت نہیں ہے. اچھا ہم تو اس وقت جب کہہ رہے ہوتے ہیں تب بھی نہیں سمجھتے کہ خدا کی طاقت ہے، نماز کے بعد کہاں یاد رہے گا. اور اب ایک جملہ اور عرض کرتا چلوں، وہ یہ کہ نماز اس پانچ منٹ کے عمل کا نام نہیں ہے، نماز اس پانچ منٹ کے عمل کا نام نہیں ہے. ورنہ خدا نمتال نے یہ کہا ہوتا نماز پڑھو، یہ ہم اردو میں کہتے ہیں نماز پڑھو، خدا نمتال نے قرآن کریم میں کہا ہے نماز قائم کرو، کہیں نہیں لکھا خدا نمتال نے کہ نماز پڑھو. عربی ترجمہ آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں، اقیم الصلاۃ، اقیم قیام سے، نماز قائم کرو. اب کوئی پوچھے خداوندہ ہم تو نماز پڑھتے ہیں اور تو فرما رہے نماز قائم کرو، کیا ہے؟ اب میں آپ کے ذہن کی آسانی کے لیے عرض کر رہا ہوں جو مجھے بھی آسان لگتا ہے اس لیے کہ نماز قائم کا مطلب ہے کہ نماز ایک ثقافت ہے جو اس پانچ منٹ کے عمل سے بنتی ہے. نماز ایک ثقافت کا نام ہے، نماز ایک سوچنے سمجھنے کے طریقہ کار کا نام ہے. وہ کہاں سے ڈیولپ ہوتا ہے؟ اس پانچ منٹ کے عمل سے. اس کے ایک ایک جملے پہ غور کرتے چلے جاؤ، تمہاری وہ ذہنیت بننا شروع ہو جائے گی جس کو قائم کرنا تمہارا فریضہ قرار پاتا ہے. بس نماز کا اصلی اثر نماز پڑھنے کے دوران نہیں ہے، نماز پڑھنے کے بعد ظاہر ہوتا ہے. اگر نماز پڑھنے والے نے جملہ کہا بحول اللہ وقوته اقوم واقعد، اس کا اثر کب ظاہر ہوگا؟ اس کا اثر اس وقت ظاہر ہوگا جب باہر یہ کہے گا کہ بحول اللہ وقوته اقوم واقعد. آپ نے نماز میں کہا ہے بحول اللہ وقوته اقوم واقعد، اب اس سے سیکھیے، باہر جائیے یہ دیکھیے، جب آپ رزق کما رہے ہیں، آپ نہیں کما رہے، خدا آپ کو دے رہا ہے. آپ کی میری طاقت نہیں تھی کہ ہم یہ کام کر سکتے، یہ خدا نے کروا دیا. بس اس طرح ہم نماز سے سیکھنا شروع کریں گے، دعاؤں سے سیکھنا شروع کریں گے، تب ہمیں یہ سمجھ میں آئے گا اہل بیت نے ہم سے چاہا کیا ہے. اس وقت پتہ چلے گا ہم عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. بس پہلا مرحلہ کیا ہے؟ ان دعاؤں کے مفہوم کے اوپر غور فرمائیے. آپ جو بھی دعا پڑھ رہے ہیں، مثلا فرض فرمائیے مثلا جو رائج دعائیں ہیں، دعائیں کمیل ہے یا دعائے توسل ہے، ان تمام کے جملوں کے اوپر غور فرمائیے. یا مثال کے طور پر زیارات کا معاملہ، اب زیارات کے سلسلے میں چند آداب آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا، اس سے آپ یقین واقف ہیں لیکن دوبارہ تذکرہ کرنے میں کوئی حرج نہیں. اور زیارت کو کس انداز میں پڑھا جانا چاہیے؟ درود بھیجے گا محمد و آل محمد. پہلا کام تو یہ کیجئے، اپنے آپ سے پوچھئے میں زیارت پڑھتا ہوں یا نہیں پڑھتا ہوں. کیوں؟ اس لحاظ سے کیا زیارت میں جملات غائب کے نہیں ہیں، زیارت میں جملات حاضر کے. السلام علیکم، السلام علیکم کہنے والا سب سے پہلے تو یہ سوچے وہ امام معصوم سامنے ہیں. یہاں سے شروع کر دیں. ابھی آپ نماز، ابھی مجلس ختم ہوگی، آپ زیارت پڑھیں گے، یہیں سے شروع کیجیے. ہم نہیں پاتے لوگوں کو زیارت واقعی زیارت کرتے تھے، ہم تو عجیب دیکھتے ہیں. بعض اوقات دیکھتے ہیں ایک آدمی زیارت بھی کر رہا ہوتا ہے اور ادھر ادھر دیکھ بھی رہا ہوتا ہے. آیا اگر انصافاً غور کریں، یہ احتیاط نہیں ہے، یہ تو بے ادبی ہے. اچھا آپ کے اور میرے ساتھ اگر کوئی یہ کام کرے، ہم اور آپ پسند نہیں کریں گے، قطعاً پسند نہیں کریں گے. ابھی آپ، میں آپ کے ساتھ یہ کام کروں، آپ میرے ساتھ یہ کام کریں، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن ہم پسند نہیں کریں گے. ایک آدمی میرے پاس آئے، مجھ سے ہاتھ ملاتے ہوئے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے ہاتھ ملائے، تو میں اس سے کہوں گا بھائی یا ہاتھ ملاؤ یا ادھر ادھر دیکھ، کوئی ایک کام کرو. میں امام معصوم کے سامنے کھڑا ہوں اور میری توجہ نہیں ہے، یہ میں کیوں کر رہا ہوں پھر؟ یہ دیکھیے نا، زیارت ہی صحیح نہیں ہو رہی. اچھا اب اگر ہم سے کوئی کہے زیارت کا اثر نہیں ہو رہا، تو زیارت کا اثر کیسے ہوگا؟ پہلے زیارت کی توجہ تو صحیح ہو جائے. اچھا یہ ہمیں اور آپ کو اس رخ پہ کیوں کھڑا کروایا گیا؟ یہ ہمیں روک دیے گئے نا کہ اب آپ قبلے کے رخ پر ہوں، سید الشہداء کے رخ پر ہوں، آٹھویں امام کی روزہ مقدس کی طرف ہوں، پھر دوبارہ قبلے کی سمت ہوں. یہ رخ کیوں دیے گئے؟ ان کی شخصیتوں کی نشاندہی کے لیے دیے گئے. اب اگر میں نے رخ پھیرا، مشہد کی سمت رخ کیا، اور میرا ذہن مشہد نہیں جا رہا، اس کا مطلب زیارت نہیں ہو رہی ہے، زیارت نہیں ہے یہ. اگر آپ انصاف سے دیکھیں، ہم زیارت کر ہی نہیں رہے، زیارت کریں گے اثر پڑے گا. اب یہی معاملہ ہماری ساری زیارتوں کے اندر آ رہا ہے، دعاؤں کے ساتھ بھی یہی مشکل آ رہی ہے. دعا کو پڑھتے ہیں سمجھتے ہی نہیں کیا پڑھ رہے ہیں، زیارت کرتے ہیں توجہ ہی نہیں دیتے کہ امام کے سامنے کھڑے. اچھا جب ہم عقیدے کا اظہار کرتے ہیں دوسروں کے سامنے، تو اپنے عقیدے کا ایسا اظہار کرتے ہیں کہ سامنے والا متاثر ہو سکتا ہے، لیکن ہمارا عمل گواہی نہیں دیتا کہ ہم اس عقیدے کے ماننے والے ہیں. اب دیکھیے چند جملات آپ کی خدمت میں آٹھویں امام کی زیارت مقدسہ سے، درود بھیجے گا محمد والے. اشہد انک تسمع کلامی وترد سلامی، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ میرا کلام سن رہے ہیں اور میرا جواب دے رہے ہیں، لیکن میری کانوں میں وہ طاقت نہیں ہے کہ میں آپ کا جواب سن سکوں. یہ جملہ کون کہے گا؟ جو امام کے وجود کو پہلے احساس کرے کہ ہاں امام کا وجود سن رہا ہے. ہماری جاتیں کہاں ہیں؟ لہذا بہت دفعہ ایسا ہوگا کہ آپ نے آٹھویں امام کی طرف رخ کیا, پڑھنے والے نے کہیں سید الشہداء کی زیارت پڑھ دی, لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلے گا, وہ دوبارہ ادھر کو ہو جائیں گے. کیوں سن ہی نہیں رہے کہ کہا کیا جا رہا ہے, سن ہی نہیں رہے کس سے کیا کہا جا رہا ہے, تو بتائیے زیارت میں کیا فائدہ ہوگا؟ زیارت تو اس وقت تازگی دے گی جب ہمیں واقعا یوں احساس ہو کہ ہم نے امام معصوم کو سلام کیا ہے. اب آپ بہت آسان کام ہے اور تبدیل کرنے کی کوئی مشکل نہیں ہے. اگر خدا نہ کرے میں نے 40 سال بھی غلط زیارت کی, صحیح زیارت نہیں کر پایا, تبدیل کرنے میں کیا دیر لگتی ہے؟ آج رات سے تبدیل کر دیجیے, ابھی مجلس کے بعد زیارت ہوگی, اب اپنی زیارت میں اپنی روح کے ساتھ اپنے امام کو خطاب کیجیے. پہلے دن جواب نہیں آئے گا, سال بھر جواب نہیں آیا, ممکن ہے میرے نفس کے اندر پاکیزگی نہ آئے تو 20 سال بھی جواب نہ آئے, لیکن کم سے کم اتنا تو ہوا کہ میں نے سلام کرنا تو شروع کر دیا نا, آئے گا جواب بھی آ جائے گا. تو ہم اپنی روح کے ساتھ زیارت کرنے کھڑے ہوں, جب کھڑے ہوں آپ اس کا بہترین کام یہ ہے جیسے زیارت شروع ہو اپنے آپ کو گویا ایک جھٹکا دے کر کہیے کہ اب امام کے سامنے کھڑے ہو, ادب سے کھڑے ہو, ادب رکھو, اب دنیا میں کسی کے سامنے نہیں ہو, اب امام کے سامنے. اب میں گارنٹی سے عرض کر رہا ہوں کہ اگر ہم طریقے کی زیارت کریں تو ہمارے ٹانگیں لرزیں گی, ہم لوگ لرز جائیں گے. کیوں؟ امام کے سامنے کھڑا ہونا آسان ہے, اس امام کے سامنے جو میرے ضمیر اور میرے چھپے ہوئے سارے اعمال کو جانتا ہے, اس کے سامنے کھڑا ہونا آسان ہے. ابھی آج میں آپ کی خدمت میں عرض کروں اور ہمیں کہیں خدا یہ سعادت دے دے, مثلا فرض فرما ہے کوئی کہے کچھ فاصلے کے اوپر امام کا خیمہ, جاؤ جا کے سلام کر لو, آسان ہے؟ کتنے دن تو میں پہلے توبہ کروں گا کہ اپنے امام کے سامنے جاؤں تو پاکیزہ جاؤں, کتنے دن تو توبہ کروں گا کہ مولا میرا تو دل سیاہ ہے, میں اپنے سیاہ دل کے ساتھ کیسے ان کے سامنے جاؤں. ہم اس زیارت سے فائدہ کیوں نہیں اٹھا رہے؟ یہ تو مولا نے ہمارے لیے آسانی دے دی ہے کہ مثلاً اگر یہ نہ ہوتا تو ہم تو سلام کرنے کے قابل بھی نہیں تھے, وہ تو انہوں نے ہمیں اجازت دے دی کہ ہاں ہمارے روزے کو دور سے بھی سلام کر سکتے. اب جب کہ یہ اجازت مل گئی ہے, اب جب کہ یہ فضیلت مل گئی ہے, اس کو صحیح استعمال کریں, توجہ سے زیارت کریں. بس پہلا کام کیا ہے؟ پورا حضور قلب کے ساتھ کھڑے ہوئیے, مکمل توجہ کے ساتھ کھڑے ہوئیے, جس امام کی طرف رخ کرنے ان کی ذات مقدس کو اپنے ذہن میں لائیے. اچھا فرض فرمائیے آپ ان امام کی زیارت پہ جا چکے ہیں, یہ تو اور بھی اچھا ہے, آپ کے ذہن میں روزے کا ایک نقش ہوگا, کم سے کم اس نقش کو ذہن میں لے آئیے. ماشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین سفر کی سہولتوں کی وجہ سے ہم سبھی تقریباً آٹھویں امام کی زیارت پہ گئے ہیں. جب ان امام کی زیارت پہ کھڑے ہوں روزہ مقدسہ ذہن میں لایا جا سکتا ہے, کوئی مشکل کام نہیں. اصل جب آپ الوداع کرنے جائیں, مثلا کبھی آپ زیارت پہ گئے کسی امام کی یا کسی روزے کی, الوداع کرنے لگیں تو کچھ دیر کے لیے غور سے روزے کو دیکھیے, غور سے دیکھیے اور یہ سوچ کر دیکھیے کہ مجھے اپنے دماغ میں یہ تصویر پوری زندگی چاہیے, مجھے تصویر چاہیے کہ اگلی دفعہ جب میں زیارت کرنا کھڑا ہوں تو یہ تصویر میرے دماغ میں آئے. آج زندگی میں خدا نے موقع دیا ہے, پتہ نہیں کب زندگی باقی ہے یا نہیں, کہ دوبارہ آؤں گا یا نہیں آؤں گا, تو تصویر اپنے دماغ میں اتنی اچھی جما لوں کہ جب بھی آٹھویں امام کی زیارت کے لیے کھڑا ہوں اس روزے کا تصور میرے دماغ میں آئے. اچھا کچھ نہیں کر سکتا تو سید الشہداء کے روزے کی تصویر تو سب نے دیکھی ہے نا, نہیں بھی گئے تو تصویر تو دیکھیے, ایک دفعہ اس تصویر کو ذہن میں رکھیے, کم از کم اس تصویر کو ذہن میں رکھیے. اور اگر کسی کے اندر طاقت ہے تو سید الشہداء کی شخصیت کو ذہن میں رکھیے, جو ہمارے بس کی بات شاید نہ ہو کہ ہم کہاں یہ کام کر سکتے ہیں, لیکن اپنے طور پہ نشانیاں رکھیے. حتیٰ درود بھیجنے میں, اس درود بھیجنے میں ہم بہت ساری فضیلتیں حاصل کر سکتے ہیں جس کو ہم بہت بے توجہی کے ساتھ بھیجتے ہیں. حقیقت یوں احساس ہو رہی ہے جیسے ہم لوگ وہ افراد ہیں جن کے پاس سونے کے خزانے ہیں, اسے نہیں معلوم اس کا کرنا کیا, ہمیں نہیں معلوم, ہمارے پاس درود جیسی فضیلت ہے, دشمن محروم ہے اس سے, ہمیں نہیں معلوم کرنا کیا. دیکھیں درود پڑھتے وقت کیا ہو ذہن میں آنا چاہیے ہمارے, نعرہ لگائیں گے نا میرا بھی دل چاہے گا نعرہ لگانے کا, اب میں بھی نعرہ لگاؤں گا.
صحیح.
میں نعرہ لگاؤں گا پہلا جواب یہاں پر, اگلا جواب صبح. ہم نعرہ عمل کے ساتھ لگائیں گے. پہلے نعرہ کا جواب آپ یہاں پہ دیجئے گا, اگلے نعرے کا جواب کل صبح نماز کے وقت دیجئے گا. نعرہ حیدری اب عمل کے ساتھ جب آپ دیں گے نا تو امیر المومنین کی روح آپ کو خوشی سے دیکھے گی جب آپ عمل کے ساتھ آئیں. ہمیشہ اس کام کو کیجیے. مثلا اب دیکھیے, اپنے ذہن میں رکھ لیجیے, صبح کو اٹھیں, جیسے ہی فجر کے وقت اٹھیں نماز کے لیے, اس وقت نعرہ حیدری اپنے دماغ میں لائیے کہ اگر مولا آپ نے برکت دے دی, آپ کے نام کے صدقے میں اس وقت اٹھ گیا جس وقت آپ اپنے چاہنے والے کو اٹھتا دیکھنا چاہتے ہیں, اس وقت آپ کا یا علی پھر یا علی, اپنے آپ کو اہل بیت کے راستے پر لے کر چلے, ان نعروں کے ذریعے سے آگے بڑھے. درود پڑھتے وقت کیا سوچیں؟ درود پڑھتے وقت تین مفاہیم آپ کے ذہن میں آنے چاہیے, آپ کے ہمارے ذہن میں. ہم نے کہا اللہم یعنی یا اللہ, خدا نمتال بوجود مقدس کو یاد کریں, صلی علی نبی اکرم کا نام مبارک, جیسے نبی اکرم کا نام مبارک آئے یا ان کی شخصیت یا ان کا روزہ, کوئی چیز تو ذہن میں آئے نا, یا ان کی شخصیت یا ان کا روزہ مبارک کچھ تو ذہن میں آئے. نبی کا نام اور ان کی آل کا نام, اب ان کی آل کی نشاندہی کے لیے کیا کریں؟ جنت البقیع سوچیں, ان کی آل کے نام کے ساتھ اس کی مظلومیت ذہن میں آنی چاہیے, جنت البقیع سوچیں. آپ اس درود کی اپنی زندگی میں عادت کر لیں کہ جب بھی درود بھیجیں گے ان تین تصورات کے ساتھ بھیجیں گے, دیکھیں آپ کی درود میں کتنی حیات آ جائے گی. یہ طریقہ ہے, انہوں نے اپنے شاگردوں کو اس طرح سے تربیت دی کہ ہر چیز سے اپنے کمال کے اندر ان کو مدد ملی. ہم نے ان فضیلتوں کو درک نہیں کیا, ہماری زبان پر ہیں لیکن مفاہیم سے آشنا نہیں. بس زیارت کا عرض کرا تھا آپ کی خدمت میں, درود کا عرض ہو گیا کہ درود کو اس انداز میں پیش کی تو ہمارے اور آپ کے درود میں ایک خاص برکت آئے گی. نبی اور ان کے نام آل کے نام میں برکت ہے, اس برکت سے میں اور آپ فائدہ اٹھائیں گے جب ان کے ذکر کو اپنے ذہن کے اندر لے کر آئیں گے. ایک دفعہ درود بھیجے گا محمد و آل محمد. زیارت کے آداب میں پہلا ادب ذکر ہو گیا, جیسی زیارت کرنے کھڑے ہوں سب سے پہلے اس امام کے وجود مقدس کو اپنے ذہن میں لائیے. دوسرا, جو جملات آپ ادا کر رہے ہیں ان جملات کے معنی کو تو کم سے کم جان لیجیے. آپ نے کل زیارت اربعین پڑھنی, ممکن ہے شب میں بھی آپ کو زیارت پڑھنا چاہیں. جو جملات آپ ادا کر رہے ہیں ان جملات کے مفاہیم کو غور کیجیے. مثلا آپ نے فرمایا السلام علیکم یا شریک القرآن, وجود مقدس سے امام وقت کے لیے آپ نے کہا السلام علیکم یا شریک القرآن, مطلب کیا ہے؟ شریک القرآن کا تصور تو ذہن میں آیا آپ کے؟ السلام علیکم یا امام الانس والجان, امامت کا تصور آیا؟ ایک ایک جملے کو سوچتے چلے جائیے, بس زیارت ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں اور جملہ جملہ سوچتے چلے جائیے. زیادہ زیادہ کیا ہوگا, پانچ منٹ کی زیارت پندرہ منٹ میں پڑھیں گے, لیکن زیارت تو ہوگی نا, پھر باقاعدہ زیارت ہوگی. پھر ہم کیوں اس سے فائدہ نہ اٹھائیں جبکہ ہماری زندگیوں میں ہے؟ خدا نہ کرے ایسا ہوتا کہ ہم ان کو جانتے ہی نہ ہوتے تو وہ بہت بڑی بدقسمتی تھی, بدنصیبی تھی, لیکن اب تو الحمدللہ ہے تو فائدہ اٹھائیں. زیارت کو واقعا زیارت کی طرح سے پڑھی, اور میں آپ سے عرض کر رہا ہوں یہ مت سوچیے گا جب میں زیارت اربعین پڑھوں گا شہروں کی زیارت پڑھوں گا تب شروع کروں گا, نہیں, ابھی مجلس کے بعد سے شروع کیجیے گا. کیوں؟ اگر آپ نے ابھی شروع نہیں کیا آپ کے ذہن سے نکل جائے گا, یقین فرمائیے آپ کے ذہن سے نکل جائے گا. جو سیکھ رہے ہیں فوراً شروع کریں, جو سیکھ رہے ہیں فوراً شروع کریں, اور جتنا آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے بات, میں کبھی آپ سے عرض نہیں کروں گا جو ہم کہہ رہے ہیں وہ کرتے جائیے, نہیں, کیا پتا ہم لوگ کو معصوم ہے جو کہتے جائیں کرتے جائیں, ہمیشہ جو کہہ رہے ہیں دیکھیے اس میں معصوم کی تعلیمات کے مطابق ہے یا نہیں ہے, اس کے اوپر عمل کریں. جو معصوم کی تعلیمات کے مطابق ہے اس پہ عمل کریں. کوئی خطیب, کوئی ذاکر, کوئی مولوی, کوئی پڑھنے والا, کوئی اتھینٹسٹی نہیں ہے. اوتھینٹک صرف اہل بیت کی کلمات, اور کوئی چیز اوتھینٹک نہیں. سب غیر معصوم ہیں, سب غلط ہو سکتے ہیں, سب صحیح بھی ہو سکتے ہیں. آپ اپنی عقل کو استعمال کیجیے. جو اہل بیت کی تعلیمات کے مطابق ہے, بس ابھی آپ کو زیارت کا ایک طریقہ بتایا, آپ کی عقل میں یہ صحیح لگ رہا ہے یا صحیح نہیں ہے؟ صحیح لگ رہا ہے, عمل کریں. اگر صحیح ہے تو عمل کریں پھر. اچھا کیوں کہہ رہے ہیں صحیح؟ اگر آپ نے صحیح جانا اور پھر بھی عمل نہیں کیا, اب دو مشکلات آئیں گی. ایک تو یہ کہ حساب بڑھ گیا آپ کا, خدا آپ سے حساب لے گا کہ بھئی تمہیں پتا چل گیا تھا کہ صحیح طریقہ کیا ہے, تم نے کیوں نہیں کیا. دوسرا یہ جو آپ صحیح راستے کو نظر انداز کر رہے ہیں, اس کے نتیجے میں آپ کی غلطی بڑھنا شروع ہو جائے گی, اور پھر اگلی دفعہ شاید آپ کو سننا بھی نصیب نہیں ہوگا کہ صحیح راستہ تھا کیا. لہذا نہ صرف یہ کہ صحیح راستے سے دور رہ جائیں گے, بلکہ جو غلط راستہ ہے اس کے اندر اور آگے بڑھ جائیں گے پھر ہمارا. لہذا پوری توجہ دکھائیے گا کہ مثلا جب آپ زیارت کرنے کھڑے ہوں آج یا کل میں جب بھی, اور ہم تو عرض کریں گے, پہلے بھی عرض کیا ہے, ہر روز زیارت اہل بیت ہونی چاہیے, ہر روز ہونی چاہیے. وہ ہمارے دوست احباب جو ہم لوگوں پر, جو ہم تو سنتے رہتے ہیں نا, مثلا 10 الزامات لگاتے ہیں, یہ لوگ یہ ہیں, یہ لوگ وہ ہیں, پتہ نہیں کیوں الزامات لگاتے ہیں, بارہ ان کی مرضی. ان سے عرض کریں گے ہمیں نہیں معلوم, ہم تو کہتے ہیں اہل بیت کی حیات طیبہ سے ہر روز سیکھو. ہر روز کیوں نہیں سیکھتے؟ ہر روز زیارت عاشورہ نہیں پڑھنی چاہیے؟ چلے آپ زیارت عاشورہ نہیں پڑھنا چاہتے, زیارت وارثہ پڑھیں, ہر روز پڑھیں. نہیں اس میں کوئی برائی ہے, کوئی خرابی ہے؟ نہیں, ہر روز پڑھیں, ہر روز پڑھیں, ہر روز سیکھیں. اور جب آپ پڑھنے لگیں تو یوں سوچئے کہ آپ سید الشہداء کے سامنے کھڑے ہیں, جیسے اگر ان کی حیات طیبہ میں جو روئے زمین پر تھے اس وقت آپ ان کے سامنے ہوتے, ویسے سامنے کھڑے. اور اس کے بعد اپنے آپ سے پوچھے گا کل سے اب تک کوئی غلط کام تو نہیں کیا امام کے سامنے جانے والوں نے؟ یہ حساب بھی لیں. جو لوگ ان کے زمانے میں ان کے سامنے جاتے تھے بہت احتیاط سے جاتے تھے کہ جب ان کے سامنے جا رہے ہیں پہلے سوچ لیں کہ ہم کیا کر کے آئے ہیں. ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, پہلے بھی آپ نے یقیناً سنا ہوگا, قبروں کا نرس کر رہا ہوں, درود بھیجے گا محمد وآل محمد. اہواز کا گورنر ہے, شہر کے نام مختلف ہیں, کبھی اہواز کا بھی ہے لکھا ہے ایک اور ایک واقعے کے اندر جن کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا. بہرحال ایک علاقے کا گورنر, اہل بیت کا چاہنے والا, اہل بیت کے ماننے والے, مولا کے پاس آتے ہیں ملنے کے لیے مدینے میں. بڑا سفر کر کے آئے مولا کے پاس مدینے. جب مدینے پہنچتے ہیں, اچھا یہ لوگ جو چاہنے والے آتے تھے مدینے, یہ کہتے تھے کہ اپنے حکام وقت سے چھپنے کے لیے کہتے تھے ہم حج پہ جا رہے ہیں, تو جاتے تھے مکہ اور اس کے بعد رسول خدا کی قبر کی زیارت کے بہانے مدینے آتے تھے, کیونکہ یہاں پہ زیارت کرنے آنا ہوتا تھا سب کو, چاہے کوئی ماننے والا ہو چاہے نہ ہو. پھر اس وقت اہل بیت کے گھر پہ آ جایا کرتے تھے تقیے کی وجہ سے. گھر پہ آئے اور پیغام بھجوایا کہ میں فلاں آیا ہوں. بہت قریب تھے اہل بیت کے چاہنے والوں میں سے تھے, بہت قریب. خادم گیا اندر, اس نے واپس آ کے پیغام دیا, کہا مولا نے کہا گھر میں آنے کی اجازت نہیں. گھر میں آنے کی اجازت نہیں. کہنے کا کوئی غلطی ہو گئی, تم نے نام صحیح نہیں بتایا. اب بیچارہ اپنے آپ کو تسلی دے رہا ہے کہ شاید کچھ اور ہو گیا. کہنے کا دوبارہ بتا. وہ دوبارہ گیا, واپس آیا, اس نے کہا نہیں اجازت نہیں ہے. مولا نے کہا گھر پہ آنے کی اجازت نہیں. یہ اپنے علاقے کا گورنر ہے, جیسے ہی سنتا ہے اجازت نہیں ہے وہیں بیٹھ جاتا, وہیں دروازے پہ بیٹھ جاتا. اسی جو نوکر آیا تھا وہ دیکھتا ہے کہ آدمی بڑا, یعنی جس کو ہم لوگ کہتے ہیں شرفا میں سے ہے, اس کا حال ہولیا بتا رہا ہے, شرفا میں سے ایسے زمین کے اوپر بیٹھ گیا. وہ دیکھتا ہے, اس کو کہتا ہے کیوں بیٹھے ہو, جاؤ. کہنے لگا میں کہاں جاؤں, اب جانے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے, اگر اس در سے اندر نہیں جا سکتا پھر مجھے کہیں نہیں جانا, مجھے یہیں بیٹھنا, اب اور کہیں نہیں جاؤں گا. کہنے لگا پھر کیا ارادہ ہے؟ کہنے لگا یہیں بیٹھوں گا. یہاں تک کہ اندر سے کوئی جواب آئے میرے لیے, ورنہ میں کہیں نہیں جاؤں گا. بیٹھا رہا بہت دیر تک, بہت دیر تک بیٹھا رہا, یہاں تک کہ امام علی مقام نے اس کو کہلوایا, کہا کہیں کوئی غلطی تو نہیں کی تم نے, کوئی غلط کام تو نہیں کیا. امام کو حضور کہلواتا, کہتا ہے مولا ایک دفعہ آنے کی اجازت دے دیں, جتنی غلطیاں کی ہیں سب کی تلافی کروں گا, ایک دفعہ آنے کی اجازت دیں. اجازت ملتی, اندر جاتا ہے, امام کے قدموں میں گر جاتا ہے, روتا ہے, گڑگڑاتا ہے, کہتا ہے مولا کوئی غلطی ہوئی ہے, یقیناً بہت بڑی غلطی ہوئی ہے, مجھے معاف کر دیں گے, مجھے بتائیں میں تلافی کیسے کروں. فرمایا فلاں وقت پر ہمارا ایک ماننے والا تمہارے پاس آیا تھا, تمہیں احساس ہو گیا تھا کہ یہ آدمی ہمارا ماننے والا ہے, تم نے پھر بھی مدد نہیں کی. کیوں نہیں کی؟ کہنے کا مولا میں سمجھ نہیں سکا کہ مجھے اس کی مدد کرنی چاہیے. پر میں اب سمجھ میں آ گیا. کہنے کا اب سمجھ میں آ گیا. کہنے کا اب میں تلافی کیسے کروں؟ پر میں کہ ہم تمہیں بھیجیں گے, تمہارے شہر بھیجیں گے, ایک رات میں جاؤ گے, تلافی کر کے واپس آؤ گے. امام حکم فرماتے ہیں ایک رات میں جاتا ہے, میں قصہ مختصر کرتا ہوں, واپس جاتا ہے وہاں پر جس کے پاس گیا تھا, جس کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا تھا, اس سے معذرت کرتا ہے, کہتا ہے کہ اس طرح کی مشکل پیش آئی ہے, ہمارا اور تمہارا معاملہ کچھ خراب ہوا ہے, اب تم ایسا کرو کہ جو تمہاری ضرورت تھی وہ بیان کرو. وہ ضرورت بیان کرتا ہے, یہ ضرورت سنتا ہے, اس کے بعد جو کچھ کہنا تھا کہہ لیتا ہے, اس کے بعد اس سے ایک التجا کرتا ہے, کہتا ہے کہ جو میں کہوں گا وہ کرنا پڑے گا, تمہارا کام پورا ہو گیا؟ کہتا ہاں کام پورا ہو گیا. اب جو میں کہوں گا وہ کرنا پڑے گا؟ کہتا ہاں کرنا پڑے گا. کہنے کا بتاؤ کیا کرنا ہے؟ یہ اپنا چہرہ زمین پہ رکھتا ہے, کہتا ہے اپنے جوتے سے میرا چہرہ رگڑ دو. یہ دیکھتا ہے گورنر ہے, اگر میں نے جوتے سے چہرہ رگڑا نہیں معلوم آگے کیا ہونا, ڈر جاتا ہے, کہتا ہے میں نہیں کر سکتا. کہنے کا تو نے وعدہ کیا تھا, جو کہوں گا وہ کرو گے, وعدہ کیا تھا پورا کرو گے. کر دیتا ہے یہ کام. اسی عالم میں امام کے سامنے واپس آتا ہے, امام موجے سے اس کو بھیجتے ہیں, موجے سے واپس لاتے ہیں, امام کے سامنے پہنچتا ہے, امام کو چہرہ دکھاتے, کہتے ہیں مولا اب صحیح ہے, اب صحیح ہے. یہ وہ خوش نصیب ہے جس کو یہ موقع ملا ہے, یہ واقعہ خوش نصیب ہے جس کو یہ موقع ملا ہے. البتہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو کوئی بھی مانگنے والا ہے اہل بیت کے نام پر مانگے, ہم اس کو یقیناً دیں, ہمیں بہت کچھ سوچنا پڑے گا. ایک زمانہ تھا بہت حیا کا زمانہ تھا, بہت حیا کا زمانہ تھا. وہ زمانہ کون سا تھا؟ وہ زمانہ ایسا تھا حضرت ہاشم کے زمانے میں, اگر کسی کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا وہ صحرا میں جاتا تھا, کالے رنگ کا خیمہ لگاتا تھا, گرمی میں بھوک اور پیاس سے مر جاتا تھا, لوگوں سے نہیں مانگتا تھا. اتنی حیا کا زمانہ تھا حضرت ہاشم کے زمانے میں, رسول خدا کی جد امجد کے زمانے میں. یعنی اگر کسی کے پاس پیسہ ختم ہو جاتا تھا تو وہ یہ سوچ ہی نہیں سکتا تھا کہ میں شریف دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں گا, یہ نہیں سوچ سکتا تھا. وہ کیا کرتا تھا؟ شہر کے باہر جاتا تھا, کالے رنگ کا خیمہ لگاتا تھا تاکہ دھوپ زیادہ لگے اس میں, اور بھوکا پیاسا اس میں بیٹھ جاتا تھا کہ میں بھوک سے مر جاؤں, بھوک اور پیاس سے یہ میرے لیے پسند ہے, کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤں. تب حضرت ہاشم نے اس سنت کو توڑا, کہا نہیں یہ صحیح نہیں ہے, اگر کسی کے پاس پیسہ ختم ہو گیا, دوسروں کے پاس پیسہ ہے تو اس کی مدد کریں, نہ کہ وہ بھوک کو پیاس سے جائے جان دے دے. اچھا اس عالم میں جب وہ کالا خیمہ لگاتا تھا نا, اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اے لوگوں میں بھوکا ہوں, اگر کوئی جائے نا اس سے کہے کہ میں تمہیں کھانا دینے کو تیار ہوں, خیمے سے باہر آؤ, نزدیک جانے دیتا تھا کسی کو نہیں, کہہ رہے میں نے موت کے لیے لگایا ہے. نزدیک آئے کوئی کھانا دے دے, اس کو ذلت سمجھا جاتا تھا کہ نہیں اس نے مجھے ذلیل کر دیا. جس میں ضرورت نہیں ہوتی تھی نزدیک جائے, اس کی عزت یہ ہوتی تھی کہ بھوکا پیاسا مر جائے. یہ اس زمانے کی بات تھی. میں نہیں کہہ رہا جو بھی آئے اس کو ہم کچھ نہ کچھ کریں, ہاں وہ کریں, کیا کہتے ہیں کہ آپ اس کا معائنہ کریں, اس کو چیک کریں, مستحق ہے پھر کوتاہی نہ کریں, پھر کوتاہی نہ کریں. پھر ایسا نہ ہو میرے گھر کے اندر پیسہ پڑا ہے, ایک آدمی مستحق ہے, میری گلی کے اندر رہتا ہے, میں جانتا ہوں کہ مستحق ہے پھر بھی نہیں دیتا, کیوں؟ یہ پیسہ میرے کام آئے گا. اب یہ ناانصافی نہیں ہونی چاہیے, یہ پیسہ پھر آپ کے کام نہیں آئے گا, یہ آپ کے لیے عذاب بن جائے گا پھر بعد میں, پھر ایسا نہیں ہونا چاہیے پھر ہمارے ساتھ. آپ اور ہمیں بہت ہوشیار رہنا پڑے گا, خاص کر ان لوگوں کو جن لوگوں کی مصیبتیں لوگوں کو پتا ہیں, کہ اگر واقعی جانتے ہیں کہ مصیبت میں ہیں پھر یہ مت سوچیے گا میرے گھر میں پیسہ پڑا ہے میری زندگی میں بعد میں کام آئے گا, ابھی کیوں نہیں سوچتے کہ ابھی کام آ جائے. ان باتوں پہ بھی پھر غور فرمائی گئی, اگر اہل بیت کا نام لینے والے ہیں اہل بیت کا معیار بھی دیکھیں, پھر معیار بہت سخت ہے, پھر گھر میں نہیں گھسنے دیا انہوں نے, اگر نہیں پہلے یہ معاملہ پورا کرو. تو یہ ساری چیزیں دیکھ کر کام کریں, زیارت کر رہے ہیں توجہ سے پڑھیں, آپ اس گھر کے سامنے کھڑے ہیں ان کا نام لے رہے ہیں ان کے نام پہ سلام کر رہے ہیں, توجہ دیں گے, نہیں توجہ دیں گے خدا نہ کرے سزا اٹھائیں گے, یہ نہیں ہونا چاہیے. بس آپ توجہ سے پڑھتے رہیے زیارت کو اور مفاہیم پہ غور کرتے رہیے, بہت ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی. مثال کے طور پر اللهم اجعل محيايا محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد. یہ جملہ مسلسل زیارتوں کے اندر آیا ہے. اے خدایا میری زندگی ایسی قرار دے دے جیسے اہل بیت کی زندگی تھی, اور میرا دنیا سے جانا ایسا قرار دے دے جیسے ان کا جانا تھا. یہ جملہ زیارت میں کہنے کے لیے آیا ہے یا کرنے کے لیے آیا ہے؟ کہنے کے لیے نہیں آیا ہے, یہ کرنے کے لیے آیا ہے. کرنے کے لیے کیسے کریں گے اس کے اوپر عمل؟ اس کے اوپر عمل بہت سادہ ہے. زندگی میں جو بھی کام کرنے لگے اپنے آپ سے پوچھے گا یہ وہ کام ہے جو اہل بیت نے اپنی زندگی میں کرنے کو کہا تھا؟ مثلا بہت سادہ سی بات بتا رہا ہوں, اب اتفاقا میری خود بچے بیٹھے ہوئے ہیں تو میں ان کے سامنے کیا بولوں کہ اگر میری اولاد میرے سامنے آئے مجھ سے پوچھے میرا کیریئر کیا ہونا چاہیے, کیا بتاؤں کیا ہونا چاہیے, کون سی فیلڈ بتاؤں؟ کہتا میں یہ ہوں اللہم جل محیا یا محیا محمد و آل محمد, میری زندگی ایسی بنا دے جیسے اہل بیت کی زندگی تھی, اور اپنے بچے کو مشورہ دے رہا ہوں کہ وہ زندگی لے لو جو کفر کی زندگی تھی. اسے کیوں یہ مشورہ دے رہا ہوں؟ اس کو کیوں نہیں کہتا کہ تم وہ زندگی اختیار کرو جو اہل بیت نے تمہارے لیے پسند کی ہے؟ اس پہ کیوں نہیں چلاتا پھر اسے؟ جب میرے بچے کی کیریئر کی بات آتی ہے تو یہ سوچتا ہوں میں بوڑھا ہو جاؤں گا مجھے پیسے کمانا والا چاہیے, ایک بچہ پیسہ نہیں کمائے گا تو میری مدد کہاں سے کرے گا؟ پھر اہل بیت کی زندگی کہاں گئی؟ کرتے وہ اپنے بچوں کی تربیت کرتے تھے یہ سوچ کے کرتے تھے؟ وہ صرف ایک چیز اپنے ذہن میں مثال کے طور پر ہمیں سوچنی چاہیے, وہ کیا؟ یہ بچہ آج دین کے راہ میں آگے بڑھے, اہل بیت کے راستے میں آگے بڑھے, بہترین کام کرنے کا کیا ہے وہ یہ کرے. وہاں پر ہمارے سارے آئیڈیلز پیچھے ہٹ جاتے ہیں. وہاں پر اللہم اجعل محیا یا محیا محمد و آل محمد وہ سب کہاں گیا تھا؟ آپ خود اپنی زندگی کے بارے میں فیصلہ کرنے لگتے ہیں, سوچتے ہیں اہل بیت نے جیسے چاہا تھا ویسے ہو. عزیزان محترم یہ زیارتیں بس زیارتیں کہنے کے لیے نہیں ہیں, زیارتیں آرزوؤں کا نام ہے. یا لیتنی کنت معکم فافوز معکم, اے کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا تو آپ کے ساتھ کامیابی حاصل کرتا. ابھی کیوں نہیں دیکھتا؟ ہم لوگ ابھی تک 1400 سال پہلے والے یزید سے ٹکرا رہے ہیں, یہ نہیں سوچتے سید الشہداء 1400 سال پہلے والے یزید سے ٹکرائے تھے تاکہ ہم اپنے دور کے یزید سے ٹکرائیں. وہ یزید مر کھا گیا ہے, وہ اپنی قبر کے اندر عذاب جھیل رہا ہے, اس کی برزخی زندگی وحشت ناک ہے, ختم ہو گیا نابود ہو گیا, اس کی حیثیت کیا ہے؟ آپ اس کو جب برا کہیں آگے یہ سوچیں آج کے دور میں بھی کوئی یزید ہوگا, اس کو بھی برا کہنا آپ کا کام ہے. لہذا جب آپ کہیں حسینیت زندہ باد, سوچیں آج حسینیت کا عالم کس کے ہاتھ میں, اس کا ساتھ دینا آپ کا کام ہے. آج یزید کو کون لے کے آگے بڑھ رہا ہے, اس کی مخالفت کرنا آپ کا کام ہے. یہ زیارتیں اللہم اجعل محیا یا محیا محمد و آل محمد, مماتی ممات محمد, ان کی زندگی ویسی زندگی میری ہو جائے. اب ان سے پوچھے گا, خود اپنے آپ سے پوچھے گا اہل بیت کی زندگی کیسی تھی, وہ لوگوں کے ساتھ کیسے تھے, وہ اپنی ذاتی زندگی میں کیسے تھے, رشتہ داروں کے ساتھ کیسے تھے, اچھوں کے ساتھ کیسے پیش آتے تھے, بروں کے ساتھ کیسے پیش آتے تھے, یہ سب میرے لیے ہے. وفات ایسی ہو دنیا سے جانا ایسا ہو جیسے ان کا جانا آسان نہیں تھا, ان کا جانا بہت مصیبتوں کے ساتھ تھا. میں اور آپ تیار ہیں؟ اگر ہم اور آپ تیار ہوں تو پہلے دن سے اپنے بچوں کو شہادت کی طلب سکھائیں, پہلے دن سے اپنے بچوں کو سکھائیں بیٹا شہید ہونا ہے تمہیں اہل بیت کی راہ میں, ہم یہ چاہتے ہیں تم سے, اس سے کم نہیں چاہتے. کیوں ہم اپنے بچوں کو دعائیں نہیں دیتے کہ بیٹا ہم تمہیں دعا دیتے ہیں کہ تم اللہ کی راہ میں اہل بیت کی راہ میں شہید ہو؟ دعائیں دیں بچوں کو پہلے دن سے سکھائیں, تمہاری زندگی نہیں چاہیے شہادت چاہیے تمہاری. کیوں اہل بیت شہید ہوئے, 11 امام شہید ہوئے, تم کون ہو, میں کون ہوں, ہماری زندگیاں کس کام کی؟ اگر ہم نے بچوں کو اپنی شہادت کے درس دیا ہوتے ہماری قوم دنیا کی بہادر ترین قوم ہوتی, اور جنہوں نے اپنی قوموں کو شہادت کے درس دیے ان کی دیکھیں کامیابیاں کہاں پہنچ رہی ہیں, کفر ان کے سامنے لرزے میں ہیں کہ یہ آئے کہاں سے یہ لوگ, اور وہ خود اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں ہم حسینیت سے سیکھ کر آئے, وہ خود پکار پکار کر کہہ رہے ہیں کہ ہم نے حسین تو شہدا سے سیکھا ہے یہ سب کچھ. ابھی دنیا ہمارے سامنے, چھوٹی چھوٹی اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کی کوشش کی. آج آخری بس یہ مجلس کے آخری لمحات میں بہت عملی باتیں کچھ اور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, اور میں نے آپ کی خدمت میں شروع سے عرض کیا تھا مقصد اور کوئی نہیں ہے سوائے ایک مقصد کے, عمل میں اہل بیت سے نزدیک ہو جائیے. بس یہ کام کر لیجیے, دنیا اور آخرت ختم ہو جائے گی, پھر یہی ہے اور کچھ نہیں. چند عملی نکات بہت پریکٹیکل, جو شاید کوئی یہ سوچے شاید سب چہروں کہنے کے نہیں ہیں کہ مثلا ظاہری طور پر لوگ نہیں کہتے, لیکن میں اس لیے ضرورت کر رہا ہوں کہ پھر اور کہاں موقع ملتا ہے, کیا پتا اگلے سال آپ نے دیکھی نہیں دیکھی, میں نے دیکھی نہیں دیکھی, اگلا لمحہ ممکن ہے یا نہیں, ابھی یہاں سے جاتے ہوئے کیا پتا کیا ہونے والا ہے. تو جو ذہن میں آ رہا ہے اس وقت, اور آپ سے صرف یہ درخواست ہے اپنے ذہن سے سوچیے گا بات صحیح ہے یا غلط ہے, صحیح ہے عمل کرنا, خود بخود آپ کا راستہ کھلے گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اچھا مجھے چند نکات کہنے ہیں چند منٹ کے اندر, تو میں کوشش یہ کروں گا وہ نکات بولوں جن کا اثر سب سے زیادہ ہو, تاکہ چند منٹ میں چند باتیں جو کہی جائیں وہ ایسی ہوں جو راستے کو کھولنے والی ہوں, کیونکہ چند منٹ میں ساری باتیں تو نہیں کہی جا سکتی. پہلی بات, اپنی زندگی سے میوزک نکال دیجیے. اب میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا نا, میں اہم باتیں کہوں گا, اپنی زندگی سے میوزک نکال دوں. میوزک نکالتے ہیں زندگی سے کیا مطلب, مثلا بہت عملی بات, آپ کے موبائل میں میوزیکل ٹون ہے اسے نکال دیجیے, آپ نہیں جانتے آپ اپنے اوپر کیا ظلم کر رہے ہیں. یہ جو مسلسل میوزک کی آواز آپ کے کان میں پڑ رہی ہے, آپ کا خدا کے راستے پر بڑھنے کا ارادہ اتنا ہی کمزور ہوتا جا رہا ہے. کیوں ہم ارادے کرتے ہیں عبادتوں کے نہیں کر پاتے, ہمارے ارادے کیوں کمزور ہیں؟ ایک وجہ یہی مشکل ہے ہمارے ساتھ. اچھا اب میوزیکل ٹون نکال دیں کیا کریں, اس میں کوئی نوحہ رکھیے, کوئی آیت ڈال دیجئے, کوئی کم مثلا کوئی ممکن ہے یہ کہے کہ مثلا میں یزیدیوں کے درمیان بھی جانا پڑتا ہے وہاں پہ میں نوحہ رکھوں گا یہ رکھوں گا, نہیں ہوتا سا آفس میں فلاں ماحول, ٹھیک ہے ایسا کریں ٹیلی فون کی گھنٹی رکھیں, سمپل جو پرانے زمانے کے ٹیلی فونوں کی گھنٹی ہوتی تھی ویسے رکھیں, کسی کو بری بھی نہیں لگنی, زیادہ زیادہ کوئی یہ کہے گا کہ بھائی یہ کیا تم نے پرانے زمانے کی لگا دی, ہم پرانے زمانے کی ختم. اگر رکھ سکتے ہیں کوئی عبادت کی چیز رکھیں, سید الشہداء کا ذکر رکھیں. کتنے لوگوں میں دیکھتا ہوں جب ان کے موبائل میں گھنٹی بجتی ہے السلام علیک یا ابا عبداللہ, برکت ہے. ہاں احتیاط کرنی پڑتی ہے کہ پھر مثلا کہیں پہ جا رہے ہوں ایسی جگہ پر نجاست ہے کہیں پر, تو اس میں ذرا سا خیال کر لیں تو وہ وہاں پہ نہ بجے, تو تھوڑا خیال کر لے اس کو میوٹ کر لے سائلنٹ کر لے اس وقت تاکہ وہ وہاں پہ نہ بجے, لیکن برکت ہے یہ, اس برکت سے فائدہ اٹھائیں. دشمن نے یہ چیزیں بنائی ہیں ہمیں خدا سے دور لے جانے کے لیے, آپ عقل مندی دکھائیں اسی کے ذریعے خدا کی طرف بڑھنا شروع کر دیں. وہ آپ کے ساتھ مکاری دکھا رہا تھا, دشمن آپ کے ساتھ مکاری دکھا رہا تھا, آپ اس کی مکاری میں اس کو شکست دیتے. پہلے آپ کے کان میں اتنی دفعہ نہیں پڑھنا تھا السلام علیکم یا ابا عبداللہ, اب آپ اس کو رنگ ٹون بنا لیے جتنی دفعہ گھنٹی بجے السلام علیکم یا ابا عبداللہ یاد دلائے. یہ کتنا آسان طریقہ ہے, ایک کام بس پہلا کام یہ کریں میوزک اپنی زندگی سے نکال دیں. دوسرا کام بہنوں کے لیے عرض کر رہا ہوں آپ کے لیے عرض کر رہا ہوں, فحشا ہر وہ چیز جو آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے فحشا میں سے اس کو اپنی زندگی سے نکال دیں, نہ دیکھیں نہ مبتلا ہوں. بے پردگی صحیح نہیں ہے, فحشا ہے. حتیٰ وہ جو آپ اور میں ٹی وی کے اوپر بھی دیکھیں یہ فحشا ہے, اور کیجیے آپ کو دیکھنا چاہیے نہیں دیکھنا چاہیے اس کو زندگی سے نکال دیں. یہ دو باتیں, سخت ہوگا شروع میں اور آپ امام کے راستے پر بڑھنا شروع ہو گئے امام کا نام لے کر, پھر دیکھیے کتنا آسان ہے. یہ خلاف فطرت ہے جو ہم لوگوں کو عادت دلا دی گئی ہے, خلاف فطرت ہے, فطرت یہ نہیں ہے, کبھی انسانیت کے پاس ایسی چیزیں نہیں تھیں, اب ہیں, صرف 40 سال بھی نہیں ہوئے ابھی, ان کو نکالنا بہت آسان ہونا چاہیے, انسان کی فطرت میں ہے ہی نہیں یہ, انہوں نے ڈالا ہے مصیبتیں کر کر کے, انہوں نے ہمارے اوپر جبر کیا ہے ہمیں گمراہ کرنے کے لیے, بس اس کو اپنی زندگی سے نکال دی. نماز اول وقت پڑھیں, نماز اول وقت اور توجہ کے ساتھ, اول وقت نماز پڑھیں توجہ کے ساتھ. ایک جملے کو ذہن میں سوچیے گا, خدا نے متعال نے حدیث قدسی میں ایک جملہ ارشاد فرمایا, کہا جو میری عبادت کے لیے وقت نکالے گا میں اسے دنیا سے بے نیاز کر دوں گا. جو میری عبادت کے لیے وقت نکالے گا, اچھا ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ بھائی ہم جو ہے وہ عبادت کے لیے وقت نکالتے ہیں اور وہ مثال کے طور پہ یوں کہتے ہیں دیکھو بھائی نماز پڑھ لو تاکہ فارغ ہو جاؤ, یہ عبادت کے لیے وقت نکالنا نہیں ہے, یہ عبادت کو ٹالنا ہے. عبادت کو ٹالیے نہیں, عبادت کے لیے وقت نکالیے. وقت طے کرنے, یہ وقت عبادت کا ہے, اب اس میں کچھ اور نہیں سنا جائے گا, یہ عبادت کا وقت ہے. اول وقت نماز پڑھیں, اول وقت نماز پڑھیں توجہ کے ساتھ پڑھیں. تین باتیں ہو گئیں, حتی الامکان وضو سے رہیے, جتنا ممکن ہے وضو سے رہیے. بیوی کی تسبیح بہت غور سے پڑھیں, تسبیح بہت بڑی دولت ہے. ہمیں نہیں معلوم, گزشتہ خمسے میں ہم نے تسبیح پڑھنے کا طریقہ عرض کیا تھا, وہاں پہ تفصیل سے عرض کیا تھا, ابھی میں نہیں عرض کر پاؤں گا, وقت بالکل ختم ہو گیا ہے. ہاں, طریقہ کار یہ ہے, جو بھی کہہ رہے ہیں اسے کہہ رہے ہیں اللہ اکبر, اللہ کی کبریائی کو ذہن میں لائیے, الحمدللہ شکر خدا کا, اس کی شکر کو اپنے ذہن میں لائیے, سبحان اللہ خدا تو پاک پاکیزہ ظلم میں نے کی, اس کو ذہن میں لائیے, اور سب سے اہم پوائنٹ یہ ذکر اپنے دل سے کیجیے, دل سے. مثلا ایسے سوچیے جیسے آپ کا جو فزیکل ہارٹ ہے جو دل یہاں پہ ہے تسلیوں میں, جیسے یہ اللہ اکبر کہہ رہا ہے. اچھا یہ کہتے وقت کیا سوچیں, یوں سوچیں جیسے یہاں سے خون نکل رہا ہے, پورے بدن کے ذرے ذرے میں جا رہا ہے, میں اللہ کا کبریائی کا پیغام اپنے وجود کے ذرے ذرے کو اس کے ذریعے پہنچا رہا ہوں. اس طرح سوچیں, چند دفعہ ایسے پڑھ کے دیکھیے, یقین مانیے آپ پہلی دفعہ میں اثر دیکھ لیں گے. چند دفعہ دیکھیے, بس مفہوم پہ بھی توجہ دیں اور یہ سوچیں جیسے دل پڑھ رہا ہے, یہ دل پڑھ رہا ہے, اور یوں سوچے گا جیسے اس سے خون نکل کر پورے وجود میں جائے گا, اللہ کی کبریائی کا پیغام پورے وجود میں, اللہ کے شکر کا پیغام پورے وجود میں, سبحان اللہ اللہ کی پاکیزگی اور اپنے گناہگار ہونے کا پیغام پورے وجود میں. دیکھیں اس تسبیح کے پھر آپ کو اثرات نظر آئیں گے. سونے سے پہلے تسبیح پڑھیے, سونے سے پہلے بہت ساری چیزیں اب ہو سکتی ہیں, لیکن یہ وہ منتخب چیزیں جو ذہن میں آتی ہیں, جو کر سکتے ہیں 10-15 منٹ کا کام ہے. زیارت عاشورہ روزانہ پڑھیں, 10-15 منٹ کا کام ہے. مثلاً آپ 100 دفعہ نہیں پڑھیے, ایک ایک دفعہ پڑھ لیجیے جملہ. دعائے القامہ نہیں پڑھتے نہیں پڑھیں, زیارت کی مثلاً نماز ہے پڑھیے, بہت اچھا ہے. مثلاً کوئی کہہ میں نہیں پڑھتا پڑھ سکتا, مت پڑھے, زیارت تو پڑھ لے کم سے کم. وہ دعائے مثلاً نماز زیارت کا جب موقع ملے اس وقت پڑھ لے. قرآن کریم کم از کم 25 آیتیں روزانہ پڑھیں, 25 آیات قرآن کریم کی کم از کم روزانہ پڑھیں. دعائے عہد روزانہ پڑھیں, میں سب کو جمع کر کے دوبارہ بھی عرض کر دوں, دعائے عہد روزانہ پڑھیں. بس کچھ کام ہیں جو روزانہ کرنے کے کریں, مثلا زیارت عاشورہ روزانہ پڑھیں, دعائے عہد روزانہ پڑھیں, 25 آیات قرآن کریم کی روزانہ پڑھیں, نماز اول وقت توجہ کے ساتھ, حتی الامکان وضو سے رہیں, تسبیح غور سے پڑھیں, خود بخود آپ کا راستہ کھلنا شروع ہو. یہ کرنے کے اور جو نکالنے کے کام تھے, میوزک اور فحشا, ان دو کو نکال دیں. پھر آپ دیکھیں ترقی کسے کہتے ہیں, پھر اپنے وجود میں آپ احساس کریں. کفر مصیبتیں کر کر کے مجھے اور آپ کو اسلام سے دور لے جا رہا ہے, ہم لوگ سید الشہداء کے سبقت میں اسلام سے نزدیک آئیں گے. ان کی ذات کے علاوہ کچھ نہیں ہے یہاں پر, سید الشہداء کے سبقت میں نزدیک آئیں گے. آج شب چہلو میں آپ نے کوئی عہد کرنا ہے, بہت اچھا وقت ہے, امام کی یاد میں عہد کیجیے کہ مولا آپ کی اتنی قربانیاں تھیں ہم کچھ نہ کر سکے, کم سے کم یہ عہد کر لیں کہ ہم یہ سب کچھ جو کر سکتے ہیں وہ تو کر دیں گے. اپنے کام پہ توجہ فرمائیں, خود بخود آپ کا راستہ کھلے گا. آج شب چہلو میں آج کی ان مصیبتوں کو سوچتے ہوئے جو اہل بیت اطہار پر گزری ہیں, اپنے ذہن کو تیار کیجیے, یار توجہ سے پڑھیے گا, اور گریا بھی آپ کا انشاءاللہ انتہائی توجہ کے ساتھ ہو جائے گا. کیا کیا سوچیں کربلا کے میدان میں, جب بھی انسان کربلا کی طرف دیکھے کس انداز میں دیکھے. کربلا اسرار سے بھرا پڑا میدان ہے, کربلا ایک ایسا میدان ہے, ہم اور آپ مثال کے طور پر ہمارے اجداد 1400 سال سے ذکر کر رہے ہیں, ہم جانتے ہیں, ہم بھی نہیں جانتے کربلا کیا ہے, ہمیں کیا معلوم کربلا کیا ہے. ہم لوگوں نے کربلا کے صرف کچھ ظاہری چیزیں دیکھی ہیں. ظاہری چیزیں کیا دیکھی ہیں, مصائب اہل بیت نے ظاہر ظاہر کو دیکھا, جو باطن میں پیش آ رہا ہے وہاں پر وہ سب چیزیں تو ہم نہیں جانتے. مثلا اب خود سوچنے والی بات ہے, فرض کیجیے ہم یہ کہیں کہ کسی نے اپنے بچے کو قربان کیا, جو محبت سید الشہداء کے دل میں علی اکبر کے لیے, کہیں جانتے ہیں ہم تو زیادہ سے زیادہ یہ سوچتے ہیں ایک بوڑھا باپ اپنے جوان بچے کو کیسے چاہتا ہے, ہم تو اس سے زیادہ نہیں سوچتے. اچھا ہمیں کیا معلوم وہ بوڑھا باپ اپنے بچے کو نہیں دیکھتا ہے, وہ رسول خدا کو دیکھتا ہے اس کے اندر. اب ہمیں کیا پتا, ہم مصیبتیں نہیں جانتے. ہمیں اتنا پتا ہے جب علی اکبر بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے سامنے آئے الوداع کہنا سب پڑ گیا. ہم نہیں جانتے کہ الوداع کیا ہوتا ہے, جب کوئی پھوپھی الوداع کر رہی ہے اس الوداع کا مطلب کیا ہے, ہم نہیں جانتے. ہم نے صرف روایتیں پڑھی ہیں, مولانا ذیشان اندر جواد جی ایک روایت پڑھا کرتے تھے, کہہ رہے تھے حضرت علی اکبر جب نکلنے لگے سات دفعہ پردہ اٹھتا ہے سات دفعہ گرا. ہمیں کیا معلوم اس کا مطلب کیا ہوتا ہے, کچھ نہیں جانتے. مولانا کی یاد ایک اور روایت ان کی عرض کرو, کہتے تھے جب سید الشہداء الوداع کے لیے آئے جب آخری دفعہ باہر نکلنے لگے تو کسی بچی نے ابا کا دامن پکڑا ہے, کسی نے ابا کا دامن پکڑا ہے. اب ابا کا دامن پکڑنے کا مطلب کیا ہے, خدا جانتا ہے. یہ ہم لوگوں کے بس میں نہیں ہے, ہم لوگ ان چیزوں کو نہیں جانتے. اپنے ذہن کے اندر لے کر آتے ہیں, مثال کے طور پر ہم کیوں سوچتے ہیں جب کوئی بچھڑا ہوا ملتا ہے تو پرانی یادیں تازہ ہوتی ہیں, آج کی جب لہرے اپنے بھائی سے ملنے آ رہی ہے کیا یادیں تازہ ہونے والی ہوں گی. بی بی زینب آئی نظر کربلا میں, اب اپنے بھائی سے کیا کہیں گی, یہ بتائیں گی بھیا سید سجاد کو بہت بڑے لگے, سید سجاد کی زنجیروں کے زخم دکھائیں گی, اپنے بازوؤں کے بندر اثر دکھائیں گی. اس کے بعد ایک جملہ ان کو کہنا پڑے گا, بھیا ایک امانت آپ نے بچی کی نیند میں نہ لا سکی. بی بی زینب کو اپنے بھائی سے الوداع بھی کرنی ہے, اپنے گھر پر بھی جانا ہے. ہم ایک جملہ کہا کرتے ہیں, ایک جملہ سوچا کرتے ہیں, اگر کوئی وطن واپس آ رہا ہو تو اپنے گھر والوں کے لیے تحفہ لے کر آتا ہے, کہتے ہم سفر سے آئے ہیں تمہارے لیے تحفہ لائے ہیں. کوئی بی بی زینب سے پوچھے اے بی بی اتنے لمبے سفر پر گئی تھی پر کیا لائی ہے, آپ بی بی زینب آئی ہیں نانا کے روزے پر کھڑی ہے چوپٹ تھانے ہوئے ہیں, اے میرے نانا میں اس شہر کا کرتا لائی ہوں. میں کہوں گا بی بی نانا کے روزے پہ تو کرتا لائی ہے, اپنی ماں کے روزے پر کیا دے رہا ہے.
سيعلم الذين ظلموا ايام انقلب ينقلبوا. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل سی عبادت کو ہم سے قبول فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ ان کی مصیبتوں کا, اے پاک پروردگار تجھے واسطہ ان کی نورانیت کا, اس سے ہمارے دلوں کو منور فرما. اے پاک پروردگار ہم اعمال میں قلیل گناہ میں کثیر, اے پاک پروردگار ان کے راستے پہ چلنے کی سعادت نصیب فرما. اے پاک پروردگار دنیا اور آخرت میں کامیابی تیرے بتائے ہوئے راستے میں, اے پاک پروردگار تجھے واسطہ اہل بیت اطہار کی عظمت کا دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرما. اے پاک پروردگار تو نے ہمیں ذکر حسین کی سعادت سے نوازا, اے پاک پروردگار سید الشہداء کے راستے پر چلنے کی توفیق نصیب فرما. اے پاک پروردگار ذکر شہادت سے تو نے ہمیں سرفراز کیا, اس دنیا میں زندگی کا اختتام اہل بیت کی راہ میں شہادت قرار فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، قلب امام وقت کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ان کے ظہور مبارک میں تعجیل فرما، نسلاً بعد نسلاً ہماری تمام نسلوں کو ان کے بہترین آوان و انصار میں قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين۔ اللهم صل وسلم۔